أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين سورة آل عمران آية 160 آج اس آیت کی تلاوت اس لیے کی جا رہی ہے کہ آج ربوہ میں جماعت ہائے احمدیہ پاکستان کی مجلس شورا منعقد ہو رہی ہے اور ان کی یہ خواہش تھی کہ حسب سابق میں براہ راست ان کی مجلس شورا سے خطاب کروں. اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجلس شورا بغیر کسی روک کے, یعنی روک تو تھی مگر بغیر کسی انقطاع کے میری غیر حاضری میں اسی طرح جاری رہی ہے. اگرچہ دقتیں تھیں اور ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب تک رہیں گی, مگر مجلس شورا ہر سال ضرور منائی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کے تقاضے اس کی روح کے ساتھ پورے کیے گئے ہیں. اگرچہ بین ہی وہی شکل نہیں ہے جو میرے وہاں ہوتے ہوا کرتی تھی, مگر تبدیلی حالات کے ساتھ کچھ شکل کی تبدیلی بھی ضروری تھی جو اختیار کی گئی. یہ آیت کریمہ جو جس کی میں نے تلاوت کی ہے, یہ بارہا تلاوت کر چکا ہوں, نہ صرف پاکستان کی مجلس شورا کے موقع پر بلکہ دیگر ممالک کی مجالس شورا کے موقع پر بھی انہی آیات کی اکثر تلاوت ہوتی رہتی ہے, لیکن ہر دفعہ غور پر کچھ نہ کچھ ایسا مضمون بھی سجھائی دیتا ہے جو جس کی طرف پہلے خیال نہیں گیا تھا. لیکن مجھے چونکہ پوری طرح یاد نہیں کہ پہلے کیا کچھ کہہ چکا ہوں, اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ کچھ اور نکتے بھی سمجھائے گا جو اس آیت سے تعلق رکھتے ہیں, میں مختصر تبصرہ کرتا ہوں. فبما رحمت من اللہ لنت لہم, آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے کہ چونکہ تو رحمت ہے, فبما رحمت ان کا مطلب ہے اللہ کی رحمت کی وجہ سے, مگر اصل میں رحمت کا اشارہ آپ کا رحمت للعالمین ہونا ہے, رحمت کا اشارہ آپ کے رحمت للعالمین ہونے کی طرف ہے. فبما رحمت من اللہ لنت لہم, جو بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد و پیش میں تھے یا جنہوں نے بعد میں آنا تھا, میرے نزدیک لنت لہم کا فعل ان سب پر واقع ہو رہا ہے, کیونکہ آپ رحمت صرف عربوں کے لیے تو نہیں تھے, آپ رحمت صرف ان کے لیے تو نہیں تھے جو غیر عرب تو تھے مگر آپ کی صحبت سے فیض یاب ہوئے. رحمت کا لفظ واضح طور پر یاد دلا رہا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین قرار دیا تھا. تو جس نے سارے جہان کو ایک رسی میں باندھنا ہو, جس نے کل جہان کو جو اس وقت موجود تھا یا جس نے بعد میں دریافت ہونا تھا, حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جھنڈے تلے اکٹھا کرنا تھا جو خدا نے آپ کے ہاتھ میں تھمایا تھا, اس کے لیے لنت لہم کی صفت انتہائی ضروری تھی. کیونکہ اگر اکٹھا کرنے والے کو بے حد پیار اور محبت نہ ہو ان سے جن کو وہ اکٹھا کرنا چاہتا ہے تو اکٹھا نہیں کر سکتا. بس آپ کا اکٹھا کرنے کا فعل چونکہ اس زمانے سے تک محدود نہیں تھا, اس لیے لنتا سے متعلق ہمیں لازماً یہ نتیجہ نکالنا پڑے گا کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر زمانے کے انسان سے محبت رکھتے تھے, اور یہی آپ کی محبت ہے ہر زمانے کے انسان کے لیے جو ان کو ایک لڑی میں پرو دے گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عقلی طور پر سوچنے کی بات ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گزرے ہوئے آج سے پہلے 1400 سال سے زائد برس گزر چکے, اور آپ کی آج کل ہم سے اور تمام بنی نوع انسان سے محبت ہمیں کیسے ایک لڑی میں پرو سکتی ہے؟ اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دراصل آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں تھیں جنہوں نے آئندہ کام آنا تھا. کیونکہ اور کوئی براہ راست ذریعہ نہیں ہے کہ آپ ہمیں اکٹھا کر سکتے, بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد وہ کام کیا گیا جو شخصی طور پر آپ ادا نہیں کر سکتے تھے, یعنی اپنی شخصی صلاحیتوں پر انحصار کرتے ہوئے ادا نہیں کر سکتے تھے. لیکن وہ صلاحیتیں جب اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑ لیں تو پھر سب کچھ ادا کر سکتے تھے, ہر فریضہ ادا کر سکتے تھے. بس اس آیت کریمہ کا لازماً یہ مطلب نکلتا ہے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلاحیتیں جب خدا کی طاقتوں سے جڑ گئیں اس وقت آپ کے دل کی تمام دعائیں آئندہ کے لیے مقبول ہوئیں, اور وہ عظیم الشان فریضہ جو سب دنیا کو باندھ دینا تھا وہ ان دعاؤں سے نہیں ان محبت بھری دعاؤں کے نتیجے میں بالآخر پورا ہوا اور پورا ہوگا. بس ہم سب کے لیے اس میں کتنا گہرا سبق ہے. ہم نے بھی اپنے اپنے دائرے میں لوگوں کے دل باندھنے ہیں, اور یہ دائرے پھیلتے پھیلتے اب 160 ممالک سے بھی اوپر جا چکے ہیں. یہاں بیٹھے ان سب کو ایک لڑی میں پرونا میرے جیسے عاجز انسان کے لیے تو یقیناً ناممکن ہے, مگر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے اور دو باتوں پر انحصار کرتے ہوئے, ایک یہ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں ہماری مومد ہیں, اور ان دعاؤں کی ہواؤں کے رخ پر اگر ہم چلیں گے تو ضرور کامیاب ہوں گے. دوسرے ذاتی طور پر ہم میں سے ہر ایک جو کسی ایک دائرے کا نگران ہے اسے اکٹھا کرنا چاہتا ہے اس پر فرض ہے کہ وہ اس کے لیے دعائیں کرے اور محبت کے ساتھ دعائیں کرے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں محبت سے آری نہیں تھیں. لنتا کے لفظ میں یہ محبت کا مضمون داخل ہے, اور رحمت کے لفظ نے اسے اور بھی اجاگر کر دیا. بس مجلس شورا پاکستان کو خصوصاً موجودہ حالات میں اس نقطے کو یاد رکھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا انتہائی ضروری ہے, کیونکہ مخالف ہوائیں بھی چل رہی ہیں ایسی مخالف ہوائیں چل رہی ہیں جو اس مضمون کے بالکل برعکس نتیجہ پیدا کرنا چاہتے ہیں. جہاں جہاں بھی جماعت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے نمایاں کامیابیاں نصیب ہوئی ہیں اور پاکستان کے باشندوں نے آنکھیں کھول کر شرح صدر کے ساتھ احمدیت کو اس لیے قبول کیا ہے کہ انہیں کامل یقین ہے کہ یہ احمدیت وہی مذہب ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جاری ہوا, اور سر منہ بھی اس میں فرق نہیں. جب تک یہ یقین نہ ہوتا ناممکن تھا کہ پاکستان میں احمدیت پھیلتی, کیونکہ احمدیت پھیلنے کے نتیجے میں بہت سی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, قدم قدم پہ قربانیاں ہیں, واقعتاً گھر جلائے جاتے ہیں, فرضی طور پر نہیں, واقعتاً گھر جلائے جاتے ہیں, اور محض اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور محمد مصطفیٰ کا پیغام قبول کر لیا. اس بنا پر نہیں جلائے جاتے جس بنا پر روز سینکڑوں ہزاروں بلکہ اب تو شاید لاکھوں گھر پاکستان میں جل رہے ہوں گے, اب تو ان کا شمار ہی کوئی نہیں رہا, مگر ان میں ایک بھی گھر اس بنا پر نہیں جلایا گیا کہ اس کے باشندوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنا سر جھکا دیا تھا اور وہی کچھ کرنے لگے تھے جو ان کو سنت کی تعلیم تھی. اس بنا پر گھر نہیں جلایا جا رہا ہے, اس بنا پر اگر گھر جلائے جا رہے ہیں تو صرف احمدیوں کے جلائے جا رہے ہیں اور کوئی بھی وجہ نہیں سوائے اس کے کہ انہوں نے اللہ اور رسول کے پیغام کو قبول کر لیا اور اس امام کو تسلیم کر لیا جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق ظاہر ہوا تھا. یہ ہے سارا جھگڑا, اور اتنے مشکل حالات میں آپ کو سب نومبائین کو بھی اکٹھے باندھے رکھنا ہے اور احمدیوں کو بھی اکٹھے باندھے رکھنا ہے. ایک ایسا دور آیا تھا جب احمدیوں میں انتشار شروع ہو چکا تھا, یعنی میری عدم موجودگی میں ایک ایسا وقت بھی آیا تھا, اور یہ انتشار بالارادہ ملا کی طرف سے اس طرح پھیلایا جا رہا تھا کہ جماعت احمدیہ کی اصل تعلیم ان تک پہنچانے کے سارے رستے بند کر چکے تھے اور جماعت احمدیہ کے خلاف ہر بات ان تک پہنچانے میں وہ آزاد تھے, اور اس سلسلے میں ان کا ریڈیو اور ان کی ٹیلی ویژن بھی ممید اور مددگار تھی. یہ وہ دور تھا جو میرے لیے سب دوروں سے زیادہ سخت تھا, کیونکہ کوئی راستہ نہیں نکل رہا تھا کہ کس طرح ہم احمدیوں کو یہ سمجھائیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کی تعلیم کے خلاف یہ بالکل جھوٹا پروپیگنڈا ہے, اس میں ایک ذرہ بھی سچائی نہیں, جو اس وقت کثرت سے خصوصاً دیہاتی جماعتوں میں کیا جا رہا تھا, اور اس کے جواب میں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. کبھی مربی کوئی پہنچے بھی تو دیر کے بعد ایک مربی کا پہنچنا, جب اس کے جانے سے پہلے ہی بہت سے دل میلے ہو چکے ہوتے تھے, ان لوگوں کو مربی کی بات سننے سے بھی محروم کر دیتا تھا. یہ ایک بہت ہی بھیانک دور آیا ہے ہماری تاریخ میں جس کا علاج ہمارے بس میں نہیں تھا. یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ ایم ٹی اے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اس کا جواب دیا اور گھر گھر ہماری آواز پہنچنے لگی اور دشمنوں تک بھی یہ آواز پہنچنے لگی اور شدید مخالفین تک بھی یہ آواز پہنچنے لگی, اور اندر اندر ایک انقلاب کے رونما ہونے کی داغ بیڑ ڈال دی گئی. یہ بھی اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ کی دعاؤں صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے یہ بات رونما ہوئی ہے. جیسا کہ میں نے دعویٰ کیا تھا کہ آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں, اب ثبوت پیش کر رہا ہوں کہ دیکھ لو یہ ہمارے ساتھ ہیں, ورنہ دنیا میں اور کوئی جماعت نہیں خواہ کسی مذہب سے بھی تعلق رکھتی ہو جس کو خدا تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی ہو کہ 24 گھنٹے اس کی آواز تمام دنیا کی غلط فہمیاں دور کرنے اور اسلام کی سچائی کو ثابت کرنے میں ہر کونے تک پہنچے, دنیا کا کوئی بھی گوشہ ایسا نہ ہو جو اس آواز سے محروم رہ جائے. بس یہ آپ کو سمجھانے کی خاطر تفصیل بیان کی ہے ایم ٹی اے کی, مگر آپ لوگوں کے لیے اس میں جہاں ایک خوشی کا اور شکر کا مقام ہے, وہاں کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں جو آپ پر عائد ہوتی ہیں. ایم ٹی اے کو عام کرنے کے لیے جماعت احمدیہ نے بہت کوشش کی کہ جس حد تک بھی ممکن تھا اینٹیناز مہیا کیے جائیں, اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اب تک کی رپورٹ کے مطابق بھاری تعداد میں جماعتوں کو وہ اینٹیناز مہیا ہیں جو ایم ٹی اے کا پیغام سن سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں. یعنی وہ آواز جو خلیفہ کی آواز براہ راست ان کو باندھنے کے لیے امید ہو سکتی تھی, وہ پہلے شاز کے طور پر احمدی کانوں تک پہنچا کرتی تھی, اب وہ روز بلا ناغا ہر لمحہ ان تک پہنچ رہی ہے. اتنا عظیم شان احسان ہے کہ اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں, عمر بھر شکر ادا کرتے رہیں تو وہ پورا نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے ساتھ ہی مشکلات جو پیدا ہو رہی ہیں ان پر بھی غور کرنا ہوگا. جن جگہوں میں یہ آواز پہنچ رہی ہے ان میں حکمت اور دانائی کے ساتھ اس معاملے کو پھیلانا چاہیے. بعض لوگ کم فہمی کے نتیجے میں یا جوش تبلیغ کے جوش میں زیادتی کی وجہ سے بغیر جائزہ لیے کہ کوئی شخص شریف ہے یا شریر ہے, سچا ہے یا جھوٹا ہے, سیدھا صاف ہے یا منافقت رکھتا ہے, وہ اپنے شوق میں ان کو ایم ٹی اے پر دعوت دینے لگ جاتے ہیں. اور بہت دفعہ یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ شخص ارادتاً کھوج لگانے کی خاطر آتا ہے اور جا کر رپورٹ کر دیتا ہے تھانوں میں کہ یہ ایم ٹی اے کے ذریعے احمدیت کی تبلیغ کر رہے ہیں, ان کو پکڑو. اور بعض دفعہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایم ٹی اے کے ذریعے فحش باتیں پھیلا رہے ہیں, اور اس صورت میں بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ گھیراؤ کر کے آ جاتے ہیں, اس جگہ کا پتھراؤ ہوتا ہے جہاں ایم ٹی اے دکھائی جا رہی ہے, اور یہ ہدایت کا رستہ حکومت کی طرف سے جبرن بند کر دیا جاتا ہے. یہ کم جگہوں پر ہوتا ہے لیکن جب بھی ہوتا ہے تکلیف کا موجب بنتا ہے. اس صورتحال کو اوائڈ کیا جا سکتا تھا, یعنی اس صورتحال سے انصراف کر کے اپنے مقصد کو پایا جا سکتا تھا. تو ایک تو آپ لوگ جو میری آواز کو سن رہے ہیں وہ یہ بات دوسروں تک بھی پہنچائیں اور اپنی حکمت عملی کو پہلے سے زیادہ مضبوط کریں. لیکن اب میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ جب واپس جائیں تو اپنے اپنے گاؤں میں یہ بات پھیلائیں, کیونکہ آپ کی واپسی سے پہلے اس لمحے ان سب گاؤں تک یہ آواز براہ راست پہنچ رہی ہے جو آپ نے مجھ سے سن کر آگے پہنچانی تھی. آپ کا چونکہ انتظام سے تعلق ہے اس لیے انتظامیہ پہلو کے لحاظ سے آپ مستعد ہو جائیں, لیکن جہاں تک احمدی عوام الناس کا تعلق ہے وہ براہ راست آواز سن رہے ہیں اور خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اس پر عمل کر رہے ہیں اور کریں گے. دوسری بات جو اس تعلیم میں دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ نرمی کا جو پہلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق میں بیان ہوا ہے اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ ہے کہ فاف عنہم واستغفر لہم, کہ جن کے لیے تیرا دل نرم ہو گیا, جن کی محبت میں تم مبتلا ہو گیا, ابھی ان کی تربیت نہیں ہوئی, ان سے غلطیاں ہوں گی, اور جب غلطیاں ہوں گی تو اس وقت ان سے نرمی کا سلوک کرنا. اگر سختی سے پکڑ کی گئی تو اس کے نتیجے میں یہ لوگ تجھ سے دور ہٹنے لگ جائیں گے. یہ جو نرمی کا سلوک ہے اور قریب کرنا ہے, اس مضمون پر میں پہلے تفصیل سے روشنی ڈال چکا ہوں کہ ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی تعلیم کو نافذ کرنے کی خاطر ان لوگوں سے ناراض نہیں ہوتے تھے جو اس راہ میں روک بنا کرتے تھے یا منہ سے اقرار کرتے تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں, اور عملاً بعض دفعہ ایسی کوتاہیاں ہو جاتی تھیں کہ وہ غلامی کے تقاضے پوری نہیں کرتے تھے. تاریخ اسلام بھری پڑی ہے ایسے واقعات سے, یا اگر بھری پڑی نہیں تو یہ کہنا چاہیے کہ تاریخ اسلام سے قطعیت سے ایسے واقعات ثابت ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی انفرادی طور پر لوگوں سے ناراض ہوئے, صحابہ سے ناراض ہوئے, کبھی اجتماعی طور پر بڑے گروہوں سے ناراض ہوئے, اور آپ کی ناراضگی میں ایک عزم پایا جاتا تھا. یہ پہلو خاص طور پر قابل غور ہے کہ آپ کی ناراضگی میں آپ کے دل کا طبعی غصہ شامل نہیں تھا, آپ کی ناراضگی میں ایک عزم پایا جاتا تھا جو دل کی نرمی کے برعکس کام کرتا تھا کرتی تھی. یعنی آپ کی ناراضگی چونکہ اللہ کے لیے تھی اور ایسے دل سے اٹھ رہی تھی جو نرم تھا, جو رحمت تھا, جو محبت کے سوا کچھ جانتا نہیں تھا, اس لیے آپ کو ناراضگی بنانے کی خاطر خالصتاً اللہ کی مرضی پر انحصار کرنا پڑتا تھا. اور یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ آپ ناراض ہوں لیکن دل میں ان کے لیے درد محسوس نہ کریں. ناراض ہوتے تھے تو دل میں درد محسوس کرتے تھے, دل میں درد محسوس کرتے تھے تو ان کے لیے دعائیں اٹھتی تھیں. یہ مضمون ہے جس کا فاف و انہوں سے تعلق ہے, عفاف عنہم سے تعلق ہے. واستغفر لہم, اب عفو کافی نہیں ہے جب تک ان کے لیے بار بار استغفار نہ کیا جائے. اب یہ عجیب مضمون ہے کہ بظاہر تو یوں لگتا ہے جیسے کرے کوئی اور بھرے کوئی, یعنی گناہ کسی اور نے سرزد کیا اور معافیاں حضرت رسول اللہ مانگے, لیکن اس کے سوا آپ کی رحمت کا کوئی تصور ہی نہیں. سب دنیا کے گناہوں کے لیے آپ نے استغفار کیا ہے. بس عیسائیوں کے لیے اس میں ایک سبق ہے, کوئی اور کفارہ گناہوں کا استغفار کے سوا ممکن نہیں ہے, کیونکہ استغفار سے گناہ جھڑتے ہیں اور گناہوں کا بوجھ اٹھانے سے گناہ جھڑتے نہیں بلکہ ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اگر ایک شخص کو کہا جائے کہ کرو گناہ تمہارا بوجھ میں اٹھا لوں گا تو اس سے اس کے گناہ جھڑ کیسے جائیں گے, اس کی تو حوصلہ افزائی ہوگی مزید گناہ کرنے کے لیے. لیکن استغفار کے نتیجے میں اگر وہ مقبول ہو جائے تو گناہوں کی کا رجحان ختم ہو جاتا ہے, وہ مٹی کے نیچے دفنا دیے جاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ایسا شخص پھر اس قابل ہوتا ہے کہ وہ دل کی صفائی اور نیت کی نیکی کے ساتھ قابل اعتماد ہو جائے. جب یہ ہو تو پھر ان سے مشورہ کرنا ہے. بے ایمانوں, بددیانت لوگوں اور گندے لوگوں سے مشورے کا قرآن کریم میں کہیں بھی حکم نہیں ہے. اس مضمون کو آپ سمجھیں کہ آپ کو مجلس شورا پر بلایا گیا ہے تو قرآن کریم کی اس تعلیم کی روشنی میں بلایا گیا ہے. واستغفر لہم وشاورہم فی الامر, پہلے ان کی صفائی کرو, ان کو پاک کرو, ان کو اس لائق بناؤ کہ وہ مشورہ دے سکیں, اور جب وہ ایسے ہو جائیں تو ان کو مشورے کے لیے بلاؤ. جب مشورے کے لیے بلایا جائے تو تعلقات اور بھی بڑھ جاتے ہیں. لن تلہم کا مضمون پیچھے نہیں رہ جاتا بلکہ آگے بڑھتا ہے. کیونکہ جب بھی آپ کو کوئی شخص مشورے کے لیے بلائے تو آپ اپنے دل میں اس بات پر غور کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی اہمیت کیا سمجھ رہے ہیں اس وقت. جب کوئی مشورے کے لیے بلاتا ہے تو آپ ایک قسم کا اعزاز پاتے ہیں اپنے دل میں کہ میرا اعزاز کیا گیا ہے. اور جس کا اعزاز ہو, اگر وہ اس طرح پاک و صاف ہو چکا ہو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بنا دیا تھا, تو پہلے سے بڑھ کر آپ کی محبت میں مبتلا ہو جاتے تھے. بس یہ مشورے کا نظام ہے جو ہم نے ساری دنیا میں قائم کرنا ہے, اور یہی مشورے کا نظام ہے جو اس وقت مجلس شورا میں نمونے کے طور پر قائم ہونا چاہیے. یہ نمونہ لے کے لوگ پھیلیں, کیونکہ عامۃ الناس بعض دفعہ یہ باتیں سنتے تو ہیں مگر نمونہ نہیں بن سکتے. شورا کے نمائندگان کے لیے ضروری ہے کہ ان باتوں کو سمجھ کر ان میں نمونہ بنیں, کیونکہ انہوں نے واپس جا کر مشورے کرنے ہیں. یہ ایک اور پہلو ہے جس کی طرف میں خصوصیت سے متوجہ کرتا ہوں کہ مشورے صرف ایک سطح پر نہیں, یعنی مرکز کی سطح پر نہیں, بلکہ ہر سطح پر جہاں احمدیوں کو مشوروں کے لائق بنانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے, وہاں سے نمائندوں کے چلنے سے پہلے بھی مشورے ہوئے تھے. اور ہر ایسی جگہ جہاں سے نمائندے آئے ہیں وہاں ان نمائندوں کی واپسی پر بھی چھوٹی چھوٹی مجالس شورا منعقد ہوں گی, کیونکہ میری آواز تو آپ سب دنیا میں سب لوگ سن رہے ہیں جو ڈش اینٹینا کے ذریعے مجھ سے تعلق قائم کر چکے ہیں, مگر مشاورت میں جو باتیں ہوئی ہیں وہ تو نہیں سن رہے آپ. اس لیے میں اب جس بات کی طرف توجہ دلا رہا ہوں وہ یہ نہیں کہ میری بات کو دوبارہ پہنچائیں, میں اس طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ میری بات کو سمجھ کر اپنے وجود کا حصہ بنائیں اور مجلس شورا میں اس کی روشنی میں, یعنی میری نصیحتوں کی روشنی میں جو بھی کاروائی ہوئی ہے اسے اپنے دل کے کوزوں میں سمیٹیں اور محفوظ کریں, اور واپس جا کر اپنے اپنے گاؤں یا شہروں میں اسی طرح کی مجلس شورا بنائیں جیسی کہ آپ کے چلنے سے پہلے وہاں بنائی گئی تھی, اور کوشش کریں کہ ہر جماعت کا فرد اس واپسی کی مجلس شورا میں شامل ہو. وہاں آپ ان کو سمجھائیں کہ بہت سی باتیں تھیں جو مختلف جماعتوں کی طرف سے پیش کی گئیں لیکن حکمت سے خالی تھیں, ان پر عمل درآمد ہو ہی نہیں سکتا تھا ان حالات میں, یا عمل درآمد کا کوئی جواز نہیں تھا, اس لیے کہ وہ ساری حد ان مشوروں کے عمل درآمد کا جواز کوئی نہیں تھا, کیونکہ وہ بہت سے ایسے مشورے ہیں جو میں دیکھ چکا ہوں جن سے تعلق میں خود تفصیل سے ہدایتیں دے چکا تھا. اب بار بار وہی مشورے اٹھا کر میرے سے شورا میں بھیجے جائیں یہ تو کوئی معقولیت نہیں ہے, یہ تو صرف گویا نمبر بنائے جا رہے ہیں. ہمیں بھی ایک اچھی بات آتی ہے, وہ بھی آپ کریں, وہ جا کر سمجھائیں ان لوگوں کو کہ جو اچھی بات آپ کو آتی ہے وہ تو سال ہا سال سے خلیفۃ المسیح کی طرف سے ہمیں کہی جا رہی ہے. مشورہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ یہ بھی اچھی باتیں ان پر غور کریں, ان پر عمل کرنا ہے کہ نہیں. مشورہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ عمل نہیں ہو رہا کس طرح عمل کرنا ہے, یا پوری طرح عمل نہیں ہو رہا اس پر پوری طرح کیسے عمل کیا جا سکتا ہے. یہ پہلو ہے جس پر اب آپ کو زور دینے کی ضرورت ہے. فیضا عزم تھا فتوکل اللہ. اب یہ عزم کا پہلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے تعلق رکھتا تھا وہ آپ سے بھی تعلق رکھتا ہے. جب ایک فیصلہ کن نتیجے تک پہنچیں اور جماعتی طور پر مرکز کی منظوری کے بعد یہ طے ہو جائے کہ ہم نے یہ کرنا ہے, پھر عزم کے ساتھ کرنا ہے. عزم کا مطلب ہے ایسا ریزولوشن, ایسا قوی ارادہ कि जिसको टाला ना जा सके, उठना बैठना और बर्खास्त होना हमारी मजलिस शुरा का काम नहीं। ऐसी मजलिस शुरा देखनी है तो बाहर दुनिया में निकल कर देख लें। हमारी मजलिस शुरा का काम यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में आपके जैसा पुख्ता अज़म इख्तियार करने की कोशिश करें। वो अज़म ऐसा था कि नामुमकिन था कि वो टल जाए, और वजह उसकी बयान हो गई फतवक्कल अल्लाह। जिस अज़म में किसी अजीम और ताकतवर हस्ती पे तवक्कुल ना हो या उसकी पुष्टपनाही ना कर रही हो, वो अज़म गैर मुतज़ल्ज़ल हो ही नहीं सकता। बड़े बड़े अज़म करने वाले हमने देखे हैं सियासत की दुनिया में, उनकी बेशुमार मिसालें हैं कि फैसले किए कि ये ज़रूर होगा, ये करके रहेंगे, हो नहीं सकता कि ना हो, और दूसरे दिन सियासत की काया पलट गई और उनका कोई मददगार और कोई मोइन नहीं रहा, और उन अजायम से उनको लाजमन पीछे हटना पड़ा या खुद अपने हाथों उन अजायम को तोड़ना पड़ा। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में एक भी ऐसा वाक़या नहीं कि आपने अज़म कर लिया हो और फिर उस अज़म को टाल दिया हो। वजह यह है जो यहाँ इस आयत करीमा में बयान हुई है, फ़ैज़ा अज़म था तवक्कल अल्लाह। आपका अज़म किसी अना के नतीजे में नहीं था। आपका अज़म यह ज़ाहिर नहीं करता था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह बेहद मजबूत इरादे के हैं। आपका अज़म यह ज़ाहिर करता था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह पर ईमान कामिल है, और जो भी अज़म करते हैं वो उसकी रज़ा की खातिर करते हैं, और जिसकी रज़ा की खातिर करते हैं वो बड़ा ताकतवर है, बहुत कादिर है, हर चीज़ पर कादिर है। इसलिए इस यकीन के बाद आपके पीछे हटने या अज़म के मुतज़ल्ज़ल होने का सवाल ही बाकी नहीं था। ये अज़म हमने भी करने हैं तवक्कुल अल्लाह की शर्त के साथ, और हमारे अज़ाइम में जितना तक़वा होगा उतना ही तवक्कुल अल्लाह का उनसुर बढ़ेगा। अगर अज़ाइम तक़वा से खाली हों तो तवक्कुल अल्लाह का कोई सवाल पैदा नहीं होता। बस जो फैसला करना है वो तक़वा की रूह के साथ करना है, जो मशवरा देना है वो तक़वा की रूह के साथ देना है, फिर जब उसको अपना लेंगे तो तवक्कुल का मज़मून शुरू होगा और फिर आपके पीछे हटने का कोई सवाल नहीं। मसलन एक आप अज़्म कर चुके हैं कि आपने पाकिस्तान में अहमदियत का कदम लाजमन आगे बढ़ाना है, बड़े सख्त मुखालिफाना कवानीन हैं, बड़े मजालिम हैं जो आपकी राह रोके खड़े हैं, और आपके घरों में दाखिल होकर आप पर तादी करते हैं। ये वो बात है जिसका अज़्म से ताल्लुक है। जो कुछ कोई कर गुजर सकता है उसको कहें तुम कर गुजरो, हम हरगिज़ तुम्हें जायज़ मौका नहीं देंगे, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लम का दस्तूर था, जायज़ मौका मुखालफत का नहीं देंगे, लेकिन जानते हैं कि तुमने नाजायज़ मुखालफत से बाज नहीं आना, बस तुम्हारी नाजायज़ मुखालफत हमारे जायज़ अमल की राह नहीं रोक सकती, हमारे जायज़ अज़्म की राह नहीं रोक सकती, हमारे तवक्कुल को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। ये चीज़ है जो मैं बारहा समझाने की कोशिश करता हूँ पैगामात में भी और तकरीरों में भी, मगर ये एक बारीक रास्ता है, इसके तकाजे बहुत से लोग पूरे नहीं कर सकते। इन दो बातों के दरमियान तवाज़ुन रखना, अक़ल और फिरासत को चाहता है लेकिन तालीम को नहीं, और उस अक़ल और फिरासत को चाहता है जो ईमान के नतीजे में और तक़वा के नतीजे में पैदा होते हैं। बस तक़वा पर नज़र रखना, आखिर इसी पर तान टूटेगी। सारी पाकिस्तान की जमातें तक़वा के लिहाज से حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے توقعات کے معیار پر پوری اترنی چاہیے. اور اس پہلو سے مجلس شورا کے نمائندگان جب واپس جائیں گے تو آنکھیں کھول کر دیکھیں, کیونکہ اکثر آنکھیں میں نے دیکھا ہے کہ کھلتی نہیں ہیں اور غافل رہتی ہیں. کثرت کے ساتھ ایسی جماعتیں ہیں جن میں صاحب تقویٰ اکثریت میں نہیں ہے, صاحب تقویٰ کی کمی ہے, اور تقویٰ کے نام پر مشورے دینے والے بے شمار مل جائیں گے. یہ مصیبت ہے جو ہمارے سامنے شیر کی طرح منہ کھولے کھڑی ہے. اس کے خلاف جہاد ضروری ہے, اور یہ جہاد آنکھیں کھولے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. جیسے حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں, میں کس دف سے منادی کروں؟ میرا بھی وہی حال ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسیح موت کی غلامی اور پیروی میں. جو باتیں میں کہتا ہوں, کہتے ہوئے بعض دفعہ اپنے سامنے چہرے دیکھ رہا ہوتا ہوں اور علم ہوتا ہے کہ ان کو پوری بات نہیں سمجھ آ رہی, سر کے اوپر سے نصیحت گزر گئی ہے. دل کو اس طرح انہوں نے جھنجھوڑا نہیں کہ دل کی آنکھیں کھل جائیں, اور جب تک یہ آنکھ نہیں کھلے گی آپ کو وہ ترقیات نصیب نہیں ہو سکتی جن کے متعلق قرآن کریم نے ہم سے وعدہ کیا ہے. بس جماعتوں کو جھنجھوڑتے رہیں, بار بار جھنجھوڑیں, صبح جھنجھوڑیں, شام کو, رات کو جھنجھوڑتے چلے جائیں, یہاں تک کہ ان کی آنکھیں کھلیں. ان کو کہو تم اپنی روزمرہ کی زندگی میں متقی نہیں ہو, اپنے معاملات میں متقی نہیں ہو. جو جھگڑے چل رہے ہیں, جو دنیا داریاں ہو رہی ہیں, جو پیروی ہو رہی ہے دنیا کمانے کی دین سے بے خبر ہو کر, جو چھوٹے چھوٹے وراثت کے جھگڑے چل رہے ہیں, یہ بھلا متقیوں میں بھی ہو سکتے ہیں؟ ناممکن ہے. جس قسم کے جھگڑے وہاں چلتے ہیں زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھتے ہیں, اور ہر شعبے میں سے تقویٰ کو نکال کے باہر پھینک دیا جاتا ہے. یہ احساس ہے جو شعوری طور پر دل کو جھنجھوڑنے والا ہونا چاہیے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر یہ احساس ایک دفعہ پیدا ہو جائے تو خدا کے خوف سے جان نکلنے لگتی ہے. انسان اپنی زندگی پر نظر ثانی کرتا ہے, اپنے روزمرہ پر نظر ثانی کرتا ہے, جانتا ہے کہ اس کے دعوی کے عین مطابق اس کے اعمال نہیں ہیں. کوشش تو کرتا ہے کہ اعمال دعوی کے مطابق ہو جائیں, مگر اگر وہ سچا ہے اور متقی ہے تو پہچان لے گا کہ ابھی اعمال اور دعوی میں بہت فرق ہے. یہ بات ایسی ہے جس کو پوری طرح باشعور طور پر سمجھنے کے بعد پھر آپ کا قدم بغیر روک ٹوک کے آگے بڑھے گا. پاکستان سے بہت سی خبریں مل رہی ہیں, ان میں جنہیں بہت زیادہ زیادتی کی جا رہی ہے محض اس وجہ سے کہ احمدیت پھیل رہی ہے اور مولوی کی جان نکلی ہوئی ہے اس خوف سے, یہ تو پھیل جائیں گے تو ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے. اس کو یہ غم ہے, اور مجھے یہ فکر کہ جو پھیل رہے ہیں وہ سچے بھی ہیں کہ نہیں, وہ واقعتاً اس لائق ہیں کہ وہ احمدیت کی آغوش میں آ جائیں, اور اگر نہیں ہیں تو ان کو سنبھالنے کے لیے ہماری جماعت کیا کوشش کر رہی ہے. مولوی کو اور فکر لاحق ہیں, مجھے اور فکر لاحق ہیں. مولوی کو عددی فکر ہے, اس کی بلا سے وہ شخص جو اس کے نزدیک احمدیت سے مرتد ہوتا ہے, نیک ہو یا بد ہو, ایک جگہ بھی سارے پاکستان میں یہ واقعہ نہیں ہوا کہ کوئی شخص مولوی کے بہکاوے میں آ کر مرتد ہو گیا ہو اور مولوی نے اس کو نیک بنانے کی کوشش شروع کر دی ہو. بیچارہ آپ نیک نہیں ہیں, اس نے دوسرے کو کیا نیک بنا دیا. ان کو چھوڑ دیتے ہیں شیطان کے حوالے کر کے, اور یہ قطعی ثبوت ہے کہ یہ ارتداد ہے, یہ قبول اسلام نہیں ہے. ارتداد کے نتیجے میں دل کی خباستیں بڑھتی ہیں. قبول اسلام کے نتیجے میں دل گناہ کے دعووں سے دھوئے جاتے ہیں. اب یہ ایک اتنا نمایاں امتیاز ہے کہ سارے پاکستان میں 100% وضاحت کے ساتھ یہ امتیاز اپنا جلوہ دکھا رہا ہے. ایک مثال اس کے برعکس آپ نہیں دیکھیں گے. جب بھی کسی ایم جی کو توڑا ہے انہوں نے, وہ نیک نہیں ہوا, وہ بد سے بدتر ہوا اور ہر معاملے میں پوری بے حیائی اختیار کر لی. دیانت بھی گئی, امانت بھی گئی, تقویٰ, نیکی, ایک دوسرے سے سلوک, سب چیزیں ختم ہو گئیں اور اس کو اتنا مزہ آیا اس چھٹی میں کہ چلو جی سارا بار اتار کے پھینک دیا. مصیبت پڑی ہوئی تھی جماعت احمدیہ میں, یہ کرو یہ نہ کرو, یہ تعلیم جو تھی اس نے رستے روکے ہوئے تھے. تو یہ جنت للکافر ہے جو وہاں مولوی بنا بنا کر احمدیوں کے سامنے پیش کر. اور آپ دوبارہ غور کر کے ان سارے معاملات کو دیکھیں, آپ کو یہی تصویر نظر آئے گی. کئی لوگ ایسے تھے جن کو میں جانتا تھا, اچھے بھی کچھ نہ کچھ شریف ضرور تھے. جب سے احمدی سے چھٹی کی ہے ان کے چہروں سے کراہت آنے لگ گئی ہے, ان کے گناہ ان کے چہروں کو کالا بنا رہے ہیں. بس یہ تفریق اپنے پیش نظر رکھیں, اور جن لوگوں کو بھی آپ احمدی بناتے ہیں ان کی احمدیت کی فکر کریں, ان کا گھیرا ڈالیں, ان کو طرح طرح سے بار بار احمدی بنا کر احمدی کر دکھائیں. گزشتہ ادوار میں بعض چند سال پہلے تک بعض ایسی بیتیں ہوئیں جن میں بیت کنندہ نے تقویٰ سے پورا کام نہیں لیا. اب جب میری یہ نصیحت ان تک پہنچی کہ جو نئے احمدی ہو چکے ہیں مجھے بتاؤ کہ آیا وہ چندوں کے نظام میں بھی شامل ہیں, آیا وہ جرس سے اس نئے سینسس میں اپنا نام احمدی لکھوائیں گے کہ نہیں, تو اس نصیحت کو بھی غلط سمجھا گیا. دوڑ شروع ہو گئی کہ زیادہ احمدیوں کے سینسس میں احمدی کے زیادہ نو احمدیوں کے سینسس میں احمدی فارم بھرنے کے نتیجے میں ہماری کارگزاری کے خانے بھر جائیں گے اور یہ سمجھا جائے گا کہ واہ واہ اس شخص نے اور اس جماعت نے تو کمال کر دیا, اتنے آدمیوں کو سینسس میں احمدی ثابت کر دیا ہے. بعض جگہ اس کے نتیجے میں فساد ہوئے, معصوم احمدی رد عمل کے طور پر بہت تکلیفوں میں مبتلا کیے گئے. بعض جگہ ان کے کثرت سے ان کے گھر یا ان کی دکانیں چلا دی گئی. مجھے یہ یقین تھا کہ یہاں غلطی لازماً ہماری اپنی ہوگی, چنانچہ میں نے بار بار جستجو کی مجھے ان باتوں کا جواب دو کہ وہ صاحب جن کے خانے پر میں احمدی لکھا گیا تھا 2 سال یا 3 سال پہلے احمدی ہوئے تھے, کیا اس عرصے میں انہوں نے ایک آنے کا بھی چندہ دیا؟ کیا اس عرصے میں انہوں نے کسی احمدی مسجد میں نماز ادا کی؟ پہلے تو اس جواب سے اعتراض کیا جا رہا تھا, مگر میں بھی عزم کی بات ہو رہی ہے اس معاملے میں عزم رکھتا ہوں, جب تک تہ تک نہ پہنچوں چھوڑتا ہی نہیں بات کو. اتنے خطوط لکھوائے کہ آخر ان کو جواب دینا پڑا, اور جواب یہ تھا کہ یہ صاحب اور ان کا خاندان جب سے احمدی ہوئے ہیں ایک آنا بھی جماعت میں چندہ نہیں دیا, کسی مسجد کا منہ نہیں دیکھا, بلکہ احمدی چھوڑ کے غیر احمدی مسجد کا منہ بھی نہیں دیکھا. کبھی جمعے پہ اتفاقاً چلے گئے تو چلے گئے, اور وہ جانا اتفاقاً ہی ہو مگر ثابت کرتا ہے کہ ان کا احمدیت سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا, احمدیت کا پیغام ہی ان کو نہیں پہنچا ہوا. تو اگر آپ بھرتی کی خاطر لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں تو یہ وہ پہلی اینٹ ہے جو کج رکھی گئی, اور اس پر اگر فلک تک بھی آپ تعمیر کریں گے تو ساری عمارت ٹیڑھی چلے گی. اس لیے اپنے دل کا تقویٰ جانچنے کی ضرورت ہے. کوئی شخص بھی اس لیے تبلیغ نہ کرے کہ مجھے دکھا سکے. اگرچہ بعض تبلیغ کرنے والے اس نیت سے مجھے بتاتے ہیں کہ میری دعائیں ان کی شامل حال ہو جائیں گی, مگر ان کے دل کا حال اللہ جانتا ہے. اگر اللہ کے نزدیک وہ اس لیے مجھے بتا رہے ہیں کہ کارکردگی کے نمبر لکھے جائیں اور وہ زیادہ متقی شمار ہوں, تو ہرگز خدا کے رجسٹر میں متقی کے طور پر نہیں لکھے جائیں گے. ان کی کوششوں کے نتیجے میں جو احمدی بنائے گئے تھے وہ آخر آپ سے بے وفائی کریں گے. اور جب خصوصیت سے ملا اس بات کی تلاش میں ہے کہ کہیں سینسس میں احمدیوں کی تعداد نہ بڑھ جائے, اور اس کے پیچھے مرکز کا ایک وزیر بیٹھا ہوا ہے جو مسلسل ان کی رہنمائی کر رہا ہے اور حکم دے رہا ہے ڈپٹی کمشنروں کو اور کمشنروں کو کہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ مولوی اس کی نظر میں لائیں لازماً ان لوگوں کو قید کرو اور ان پر طرح طرح کے مظالم کرو اور کوشش کرو کہ یہ اپنے عہد سے پھر جائیں. یہ جب کوشش ہو رہی ہو ساتھ ساتھ اور اس کے قطعی شواہد مجھ تک پہنچ رہے ہوں کہ جو اپنی دانست میں راجہ بنا ہوا ہے وہ عام انسان کہلانے کا بھی مستحق نہیں, دھوکہ دے رہا ہے دنیا کو اور مولویوں کے ساتھ مشورہ کرتا ہے اور حکومت کے بڑے کارندوں کو حکم دیتا ہے, اور اس حکم سے مجبور ہو کر جب ہمارے احمدی حضرات ان تک پہنچ کے صورتحال واضح کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں دیکھو تمہیں پتہ نہیں ہم بے بس ہیں, ہم احکامات کی تعمیل میں بے بس ہیں جو اوپر سے آتے ہیں. اگرچہ انہوں نے بتایا نہیں کہ کس سے آتے ہیں, لیکن ہماری دوسری معلومات, اور جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا مولوی بڑبولا بہت ہے, وہ اپنا فخر بنانے کی خاطر مجالس میں باتیں کرتا ہے کہ راجہ ظفر الحق نے ہمیں آرڈر دیا ہوا ہے, وہ کہتا ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں, حکومت تمہارے ساتھ ہے. تو اس طرح وہ مولوی کا بڑبولا پن ہمارا مددگار ہو جاتا ہے, اور افسر یا اعلیٰ افسر یہ تسلیم کرتا ہے کہ وہ اوپر کے احکامات سے مجبور ہے. لیکن اکثر وہ بڑبولا نہیں ہوتا, بیچارہ اپنی معذوری کا اظہار کرتا ہے. مولوی ہماری مدد کے لیے آگے آتا ہے, پوچھنا تو ہم سے پوچھو, ہم بتائیں گے کہ یہ کون اثر ہے اور کیا حرکتیں ہو رہی ہیں. تو اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں. ان واقعات کا مجھے ایک بہت بڑا فائدہ پہنچا ہے کہ مجھے نو احمدیوں پر پہلے سے زیادہ توجہ دینے کا موقع مل رہا ہے, اور بہت سے ایسے لوگ ننگے ہو رہے ہیں جنہوں نے نمبر بنائے تھے تبلیغ نہیں کی تھی. تو میں جو اب ہدایتیں جاری کر رہا ہوں ان کی روح سے آئندہ تمام تبلیغی پروگرام میں لازم ہوگا کہ جو احمدی کامیاب تبلیغ کا دعویٰ کرتا ہے اس کا حال پہلے دیکھو, اس کا اپنا دل کیسا ہے, اس کا اپنا عمل کیسا ہے, کیا وہ خود چندوں میں اور با جماعت نماز میں شمولیت میں تیز ہے. کئی دفعہ جواب یہ ملے گا کہ نہیں, اسے تبلیغ کرتا ہے لیکن دوسروں کو, اپنے نفس کو تبلیغ نہیں کرتا. تو یہ سارے مسائل ہیں جو حقیقت تقویٰ سے بے خبری کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں. اور یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ان پر گہرے غور کے فقدان سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. بس تمام پاکستان میں جب میں احتیاط کی نصیحت کرتا ہوں تو یہ نہ سمجھیں کہ رک جائیں اس کام سے. جہاں کھلے بندوں بعض لوگ اقرار کرتے ہیں کہ ہم احمدی ہیں, اور احمدی ہونے کے بعد چاہے تھوڑا سا ہی کچھ نہ کچھ اپنی جیب سے چندہ دینا شروع کر دیتے ہیں, جہاں وہ سارے لوگ جو پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے احمدی اثر کے نتیجے میں کچھ نماز کی طرف توجہ دے دیتے ہیں. یہ ہمارے اگرچہ کامل نہیں مگر مجھے یقین ہے کہ ان کا کمال کی طرف قدم اٹھ رہا ہے. آج نہیں تو کل ایک مقام ضرور آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ حقیقتاً متوکلین شمار ہوں گے, جو اپنی کوششوں پر نہیں بلکہ اللہ کی رحمت پر توکل رکھتے ہیں. بس یہ باتیں جب میں سمجھاتا ہوں تو مشکل یہی ہے کہ بعض لوگ پوری طرح کام سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. پھر وہ بڑی غلطی ہو گئی, ہمیں سینسس کی خاطر کسی کے دستخط کروانے ہی نہیں چاہیے. ہرگز یہ مراد نہیں. اگر پہلی رپورٹ ٹھیک ہے کہ ایم ڈی ہے تو پھر آپ کا پیچھا ہٹنا غلط. یہ دو باتیں ایسی ہیں جن کو آپ علیحدہ کر ہی نہیں سکتے. اگر آپ کی رپورٹیں سچی تھیں جن پر میں اعتماد کر بیٹھا ہوں, تو ان کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ آپ کو سینسس کے وقت بھی ان نو مبائن کو احمدی ظاہر کرنا ہوگا. اگر نہیں کر سکتے تو جان لیں کہ آپ کی رپورٹیں غلط تھیں. اس لیے آپ کو اس مصیبت میں نے ڈال دیا کہ دونوں میں سے ایک طرف آپ کو قدم رکھنا ہوگا. اگر دونوں طرف قدم رکھنے ہیں تو وہ سچائی کے ساتھ رکھے جائیں گے. جہاں احمدی سچے تھے وہاں ان کا سینسس میں احمدیوں کے ساتھ نام لکھوانا بھی سچا ہوگا. بس اس پہلو سے پر غور کرتے ہوئے, جن لوگوں کے نام ابھی نہیں لکھے گئے کیونکہ سارے پاکستان میں سینسس کے خلاف فساد برپا ہوا ہوا ہے, صرف احمدیوں کا شامل ہونا یا نہ ہونا ان کو دکھائی دیتا ہے, یہ نہیں پتا کہ ساری زمین ہی اکھڑ گئی ہے جس پر سینسس کی بنیاد رکھی جا رہی تھی. مولوی ہمارے خلاف باتیں کرتے اور خود سینسس کے خلاف اعتراض کرتے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ ان کا ڈھونگ جو انہیں اپنے متبعین کا بنا رکھا تھا وہ کھل جائے گا. بہرحال ہمیں موجودہ تجارب سے فائدہ اٹھاتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے. میں نے بہت سی احادیث جمع کر رکھی تھیں جو اس سلسلے میں بیان کرنی تھی, مگر یہ جو پہلا حصہ ہے اس آیت کے تعلق میں اس سے فرصت ہی نہیں میری پوری. لیکن اب تبرکاً دو تین منٹ میں بعض احادیث نبویہ جن کا مجلس شورا یا نظام مشاورت سے تعلق ہے وہ آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں. عن ابی ہریرہ تھا, حضرت ابو ہریرہ سے سنن الترمذی میں یہ روایت ہے, کہ میں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ اپنے اصحاب سے کسی کو مشورہ کرنے والا نہیں پایا جس کا خدا رہنما تھا براہ راست. اس کا یہ حال تھا کہ اللہ کے اس حکم کے تابع اس کثرت سے مشورے کیا کرتا تھا وہ وجود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے زیادہ مشورہ کرنے والا کسی کو نہیں پایا. تو آپ لوگ بھی اپنے مشورے کی عادت کو بڑھائیں. بعض دفعہ بیاہ شادی کے موقع پر مشورے کیے جاتے ہیں, لیکن اکثر اس نیت سے کہ جو دل میں ہے وہ نہ ہو, وہ مشورہ نہ دیا گیا تو ہم مشورہ نہیں مانیں گے. اور مجھے تو آئے دن اس سے واسطہ پڑتا رہتا ہے, کہتے ہیں کیا خیال ہے یہ بہت اچھا رشتہ ہے. میں کہتا ہوں میرے نزدیک تو نہایت بیہودہ رشتہ ہے, کیونکہ یہ نہ نماز پڑھتا ہے نہ چندے دیتا ہے نہ کسی مسجد سے اس کا تعلق. اگر آپ نے دین کو ہی چھوڑ دیا تو آپ کو کیسے خوشی نصیب ہوگی. تو کہتے ہیں شکریہ مشورہ مل گیا, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہے اچھا رشتہ. تو اب بتائیں اس مشورے کا اور اس کثرت مشورے کا کیا فائدہ. یہ مشورے اس ارادے سے کیے جاتے ہیں کہ اگر ہماری مرضی کا جواب ملا تو ہم مانیں گے, نہ ملا تو ہم اس مشورے کو رد کر دیں گے. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت مشورہ میں دونوں پہلو سے کثرت مشورہ کے دونوں پہلو آپ پر اطلاق پاتے تھے. آپ لوگوں سے کثرت سے مشورہ کیا کرتے تھے اور لوگ آپ سے کثرت سے مشورہ کیا کرتے تھے. اور دوسرے پہلو میں یہ بات خاص طور پر پیش نظر رہے کہ جو مشورہ کرتے تھے ان کے متعلق اللہ کا حکم تھا کہ جب رسول فیصلہ دے دے تو پھر تم مجاز نہیں ہو کہ اس سے خلاف ہٹ سکو. اب آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کے دو پہلو ہیں, ایک مشورہ دے رہے ہیں ایک لے رہے ہیں. جب مشورہ دے رہے ہیں تو مشورہ لینے والا مجاز ہی نہیں ہے کہ اس سے پیچھے ہٹے, اور جب مشورہ لے رہے ہیں تو آپ مجاز ہیں کیونکہ آپ سے بہتر اللہ کی رضا کو اور کوئی نہیں جانتا تھا. دونوں جگہ یہی اصول کار فرما ہے. جب آپ مشورہ دیتے تھے تو اس لیے اس سے ہٹنے کا احتمال ہو نہیں سکتا تھا کہ آپ کا مشورہ رضائے باری تعالیٰ پر مبنی ہوتا تھا. جب آپ مشورہ لیتے تھے تو اس لیے آپ کو اس کو قبول نہ کرنے کا اختیار تھا کہ جب بھی وہ رضائے باری تعالیٰ کے کسی پہلو سے بھی خلاف ہوا آپ سے بہتر کوئی اس کو پہچان نہیں سکتا تھا. بس یہ ہے نظام شورا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد گھومتا ہے. اس کے سارے پہلوؤں کو بیان کرنا تو اس وقت مشکل ہے, ناممکن ہے. یہ دیکھنے اتنا بڑا تھدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف احکامات جو مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈال رہے ہیں ان کا اکٹھا کیا گیا تھا. تو ابھی تو بہت سی شورائیں باقی ہیں جن میں میں نے خطاب کرنا ہے, کبھی یہاں سے کبھی دوسرے ملکوں میں جا کر. تو پرائیویٹ سیکرٹری صاحب اب یہ سنبھال لیں اور آئندہ اس کو الگ رکھیں, لکھ دیں کہ یہ ہو چکی ہے حدیث یہ نہیں ہوئی. تو انشاءاللہ باقی باتیں پھر رہیں ہوں گی, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آج مولوی کی ہر کوشش کو ناکام اور نامراد بنا دیں, وہ احمدیت کا رستہ نہ روک سکے, اور احمدیت بڑھتی رہے اور پھولتی رہے اور پھلتی رہے لیکن تقویٰ کی راہیں اختیار کر کے, تقویٰ سے ہٹی ہوئی راہوں پر نہیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولا ذکر اللہ اکبر. ایک منٹ ایک منٹ. آج کا جمعہ یہ جو سردیوں کے اوقات ہیں ان کے لحاظ سے اس دور کا یہ آخری جمعہ ہے. آج رات کو گھڑیاں بدل جائیں گی. جی اچھا, آج نہیں, مجھے کسی نے کہا تھا آج ہفتے اور اتوار کی رات کے درمیان گھڑیاں بدل جائیں گی, اور اس وقت جمعے کے اوقات بھی بدلیں گے, عصر کے اوقات بھی بدلیں گے, اور نمازیں جمع کرنے کا کوئی جواز نہیں رہے گا. اس لیے جن لوگوں نے دیکھا ہے ہمیں نمازیں جمع کرتے ہوئے, ان کو احساس کرنا چاہیے کہ یہ محض وقت کی مجبوری تھی جس کا صرف جمعے سے تعلق تھا. روزمرہ زور کی نماز کو عصر سے نہیں جمع کیا جاتا, لیکن بعض ناواقف لوگ, بعض بچے, بعض جن کو مزہ بہت آتا ہے جمع میں, وہ کہیں غلط استنباط نہ کر بیٹھیں. اس لیے آج کے بعد جتنے بھی جمعے ہوں گے سمر ٹائم میں, یعنی گرمیوں کے وقت میں, وہ انشاءاللہ اپنے وقت پر پڑھے جائیں گے اور عصر کی نماز اپنے وقت پر پڑھی جائے گی. اس بات سے متنبہ رہیں. آئیے اب تکبیر, میں پہلے سب بنا لیں ہیں.